अस्सलामुअलैकुम। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से एक घंटे के न्यूज शो के साथ यास्मीन जमील हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान में रात के 11, भारत में 11:30 और यहां वाशिंगटन में दिन का 1 बजा है। खबरों से प्रोग्राम का आगाज करते हैं। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान
फौजी अदालतों के क्याम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का अदालत उज़्मा से रुजू करने का फैसला। इस्लामाबाद से मैं हूं नासिर महमूद।
खैबर एजेंसी से नकल मकानी करने वालों की घरों को वापसी रवा माह के वक्त से शुरू होगी। हुकूमती इमदाद पर कबायलियों का अदम इत्मीनान। पिशावर से मैं हूं शमीम शायद।
अमेरिका का पाकिस्तान के ज़रई शोबे में जदीद तकनीकी तरबियत फ्राहम करने का प्रोग्राम जारी। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद जलील अख्तर। तफसीलात कुछ देर बाद।
जनूबी एशिया
कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने भारतीय कश्मीर के बाशिंदे लियाकत शाह को दहशतगर्दी के इल्जाम से बरी करते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सिफारिश की। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। ये रिपोर्ट कुछ देर बाद।
स्पोर्ट्स
सुपर बॉल संडे अमेरिका के मकबूल तरीन स्पोर्ट्स इवेंट में रियासत वाशिंगटन और मैसाचुसेट्स की टीमें आमने सामने टेलीविजन पर 30 सेकंड के इश्तिहार की कीमत 45 करोड़ रुपए। मैं हूं असद हसन। तफसीलात कुछ देर बाद।
इंटरनेशनल न्यूज उर्दन के शाह ने कहा है कि उनका मुल्क दाइश की तहवील में अपने हवाबाज को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। खबरें तफसील के साथ। भारत में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने भारत के जेर इंतजाम कश्मीर के एक रिहायशी को दहशतगर्दी के इल्जाम से बरी करते हुए दिल्ली पुलिस के बाद अहदेदारों पर इल्जाम लगाया है कि उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के मुबैना दहशतगर्द लियाकत शाह को फंसाने की साजिश की। नई दिल्ली से सुहेल अंजुम की रिपोर्ट।
कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA ने भारतीय कश्मीर के बाशिंदे लियाकत शाह को दहशतगर्दी के इल्जाम से बरी करते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के मुतअद्दिद अफसरान के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की सिफारिश की है। एजेंसी ने अपनी तफ्तीशी रिपोर्ट में लियाकत शाह को बेकसूर पाया, जिन्हें स्पेशल सेल ने हिजबुल मुजाहिदीन का दहशतगर्द बताया था और दिल्ली में दहशतगर्दाना कार्रवाई की मनसूबाबंदी के इल्जाम में गिरफ्तार किया था। NIA ने एक असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस SN श्रीवास्तव और मुतअद्दद इंस्पेक्टरों और सिपाहियों को लियाकत शाह को फंसाने का जिम्मेदार करार दिया। NIA की रिपोर्ट के मुताबिक लियाकत शाह को लेने के लिए नेपाल जाने वाले लौलाब के बाशिंदे असलम हल्का के साथ मिलकर पुलिस ने साजबाज की और लियाकत को 20 मार्च 2013 को भारत नेपाल सरहद पर गोरखपुर के नज़दीक गिरफ्तार कर लिया। जबकि लियाकत शाह कश्मीरी हुकूमत की साबिक दहशतगर्दों की बाज आबादकारी की पॉलिसी के तहत अपने अहलोयाल के साथ नेपाल के रास्ते भारत आ रहे थे। इस सिलसिले में उनकी पहली बीवी अमीना बेगम ने 11 फरवरी 2013 को कुपवाड़ा में पुलिस में एक दरख्वास्त भी दी थी। स्पेशल सेल ने इल्ज़ाम आयद किया था कि लियाकत शाह अफजल गुरु को फांसी देने का इंतकाम लेने की गरज से कौमी दारुलहुकूमत में दहशतगर्दाना कार्रवाई करने का मंसूबा बना रहे थे, लेकिन जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो वो मीडिया के सामने फूट फूट कर रो पड़े और उन्होंने खुद को बेकसूर बताया। उस वक्त दिल्ली पुलिस के उस वक्त के कमिश्नर नीरज कुमार ने स्पेशल सेल की कार्रवाई का दफा किया था। इस गिरफ्तारी पर उस वक्त के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सख्त एहतजाज किया, जिसके बाद ये केस NIA को सौंप दिया गया। NIA को अपनी तफ्तीश के दौरान पता चला कि एक शख्स ने, जिसका नाम साबिर खान पठान था और जो पुलिस का मुखबिर था, पुरानी दिल्ली के अरफात गेस्ट हाउस में AK-56 राइफल और दीगर हथियार रखे थे। पठान मध्य प्रदेश के शाजापुर का बाशिंदा है और उसी वक्त से लापता है। ज़राए के मुताबिक स्पेशल सेल के अहलकारों के खिलाफ NIA की फर्द जुर्म की बुनियाद पर मरकजी वजारत दाखिला जल्द ही कार्रवाई करने वाली है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने फैसला किया है कि पाकिस्तान में फौजी अदालतों के क्याम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाएगा। जबकि हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर लीडर ने कहा है कि फौजी अदालतों का क्याम वक्ती होगा और यह कि सियासी जमातों की अक्सरियत इस इकदाम की हिमायत कर चुकी है। इस्लामाबाद से नासिर महमूद की रिपोर्ट।
पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के कौमी लाहे अमल के तहत मुल्क में दहशतगर्दी के मुकदमात की फौरी समाअत के लिए फौजी अदालतों के क़याम का फैसला तो किया और पार्लियामान ने इस ज़िम्न में आईनी तरमीम भी मंजूर की, लेकिन इस इकदाम की मुख्तलिफ समाजी हलकों, खुसूसन वकला की बड़ी नुमाइंदा तंजीमों की तरफ से मुखालफत भी सामने आई है। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने इस आईनी तरमीम को अदालत उज़्मा में चैलेंज कर रखा है, जबकि अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी फौजी अदालतों के क़याम के खिलाफ अदालत उज़्मा से रुजू करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर फजल हक अब्बासी ने इतवार को वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में अपना मौकफ बयान करते हुए कहा कि फौजी अदालतों के कयाम से मुतालिक कानून साजी बुनियादी इंसानी हकूक के मनाफी है और हुकूमत को चाहिए कि वो मौजूदा निजाम अदल को बेहतर और मौसर बनाने के लिए इकदाम करे।
इन्वेस्टिगेशन सिस्टम को जब तक बेहतर नहीं बनाया जाएगा, कॉम्पिटेंट एफिशिएंट ऑनेस्ट लोगों को वहां पे नहीं लाया जाएगा, प्रोसिक्यूशन को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, तो फिर तो जाहिर है कोर्ट्स ऑफ लॉ तो एविडेंस को देखेंगी। होना तो यही चाहिए कि ये जो ATC है, कोर्ट्स हैं, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स, उनमें मुकदमात चलने चाहिए और ऑलरेडी वो कोर्ट्स एग्जिस्ट कर रही है। एक पैरेलल जुडिशियल सिस्टम जो है ना, वो देना को मुनासिब बात नहीं है।
गुज़श्ता बुध को अदालत उज़्मा ने फौजी अदालतों के क़याम के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से 15 रोज में जवाब पेश करने की हिदायत की थी। हुकूमती अहदेदारों का कहना है कि फौजी अदालतों के क़याम का फैसला पार्लिमानी जमातों से मशावरत और उनके इतफाक के बाद किया गया और ये इकदाम पाकिस्तान को दरपेश मखसूस हालात में मखसूस वक्त के लिए किया जा रहा है। सेनेट में कायदे ईवान सेनेटर राजा जफरुल हक ने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि इस इकदाम का मुकम्मल दिफा किया जाएगा और जिन लोगों को भी इस पर तहफ्फुज़ात हैं उन्हें दूर किया जाएगा।
मैं समझता हूँ कि ये मॉरली वो लोग जिन्होंने इस सारे फैसले में अपना हिस्सा डाला था, उन्हें भी इसको पॉलिटिकली डिफेंड करना चाहिए और ये एक वक्त के लिए है और मखसूस हालात के लिए है, वो जो कन्फर्म्ड टेररिस्ट हैं उनके लिए है और वो भी फिर जो है वो इट हैज नॉट बीन लेफ्ट टू दी आर्म फोर्सेस के वो किसी को पकड़कर मिलिट्री कोर्ट के पास ले जाएं और सजा दिलवा दें, वो भी नहीं है। द केसेस वुड बी सॉर्टेड आउट एंड सिलेक्टेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट।
वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ भी फौजी अदालतों के क़याम का दिफा करते हुए कह चुके हैं कि इसमें सिर्फ दहशतगर्दी के मुकदमात चलाए जाएंगे और मुलजमान को अपनी सफाई का पूरा मौका दिया जाएगा। नासिर महमूद, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
और पाकिस्तान के शहर पिशावर में 16 दिसंबर को पिशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में होने वाले सानहे के बाद हुकूमत जख्मी होने वाले बच्चों को सदमे से बाहर लाने और बहाल करने के लिए जो कोशिशें कर रही है उनमें आज तालिबिल्मों का एक ग्रुप चीन के सफर पर रवाना हो रहा है। तफसीलात पिशावर से शमीम शाहिद की रिपोर्ट में।
दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर में पढ़ने वाले 10 बच्चों पर मुश्तमिल एक ग्रुप इतवार की रोज चीन के दौरे पर रवाना हुआ। हुकूमती अखराजात और इंतजाम पर ये बच्चे 10 दिन तक चीन के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों का दौरा करेंगे। रवानगी से कबल बच्चों के एजाज में पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने ने एक ज़ियारत का भी इस्तेमाल किया था। हुक्काम ने बताया कि हर बच्चे के साथ उनके वालिद या दीगर करीबी रिश्तेदार भी वफद में शामिल है। ये बच्चे 8वीं से लेकर 12वीं जमात तक पढ़ रहे हैं। दौरे का मकसद इन बच्चों की ज़हनी नशोनुमा और ज़हनी बयान की तब्दीली के अलावा सैर तफरीह के मौके फराहम करना है। इन बच्चों की वापसी के बाद दूसरे ग्रुप को भी चीन या किसी दूसरे मुल्क के दौरे पर रवाना किया जाएगा। वाजह है कि आर्मी पब्लिक स्कूल पिशावर से आज जमात से लेकर 12वीं जमात तक पढ़ने वाले 243 बच्चों में से सिर्फ 40 सही सलामत है, जबकि 134 बच्चे 16 दिसंबर को होने वाले दहशतगर्दाना हमले में हलाक हो चुके थे और 80 के लगभग इस हमले में जख्मी हुए थे। मुख्तलिफ ममालिक की तफरीही दौरों के अलावा बाद बच्चों को वालिदैन के हमरा उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब भिजवाने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। हमले के बाद पिशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों में तालीमी इदारों, तलबा और तालिबात की हिफाजत के लिए गैर मामूली इकदाम उठाए जा रहे हैं, जिसमें असातिज़ा को असला चलाने की तरबियत भी शामिल है।
और सामने पिशावर के सानहे के बाद वहां बच्चे अभी तक सदमे से बाहर नहीं आए। वो स्कूल जाने से इसलिए डरते हैं कि उनके बहुत से साथी अब वहां नहीं हैं। ये बात कही तो फैल खटक साहब ने, जिनका बड़ा बेटा शेरशाह दहशतगर्द हमले की नजर हुआ था और छोटा बेटा अभी तक बेइंतहा सदमे से दोचार है। हमारे साथी शहनाज अजीज ने जब उनसे हुकूमत की उस कोशिश के बारे में पूछा जो बच्चों को बाहर भेजने से मुतालिक है, तो उन्होंने कहा,
मेरे दो बच्चे पढ़ रहे थे, एक मेरा जो बड़ा वाला बेटा था जो शहीद हुआ है शेर शाह, और दूसरा अहमद अली शाह था जो कि 8वीं जमात में पढ़ रहा था उधर, और वो भी इसी वक्त ये जो बदबख्त इंसान हुआ था उसी हॉल के अंदर मौजूद था, लेकिन अल्लाह ने करम नवाजी करके इसको मुकम्मल बाहरियत सेफ निकालेगी।
अहमद क्योंकि मौजूद थे वहाँ पर, एक मतलब चाहे वो बाहर भी थे लेकिन ट्रॉमा से सारे गुजरे, तो अहमद का क्या हाल है?
अहमद तो वो भी इनिशियली ठीक था, लेकिन अभी उसके मुख्तसर मैं आपको बताता हूँ कि उनके ख्यालात ये कि मतलब उसके नंबर वन तो उनकी भाई की शहादत हुई, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे जाते थे, इकट्ठा घर में उनका माहौल होता है था, तो उनका एक जोड़ा सा होता था। उन्होंने जाहरी तौर पर है कि उन्होंने अपने भाई को सबसे ज्यादा ही मिस कर रहा होगा। दूसरा उनके ये ख्याल थे कि उनके अपने जो 8 क्लास के उस जिस क्लास में वो पढ़ रहा था उसमें से ऑलमोस्ट 20 जो उसके दोस्त या क्लासमेट है वो उसकी शहादत हुई है। वो अक्सर स्कूल जाने से हेजिटेशन करते हैं और नहीं जाते हैं। वजह उनकी ये नहीं है कि उसके ऊपर कोई खौफ है या कोई इस तरह की चीज़ है, बल्कि उनके ये रिमार्क्स होते हैं कि जो दोस्त और जो मेरे कुलीग्स थे, जो मेरे क्लास फेलो थे, उसकी हंसी की और उसकी जो चीख, मतलब उस तरह जो उनके साथ मजाक और उसकी आवाजें, जब वो हाल में थे तो उसकी जो चीख पुकार जब वो बेदर्दी से कत्ल हो रहे थे, और प्लस जो ना उनके अपने की भाई की हालत है, तो वो कहते हैं कि मैं ऐसे किस्से से गुजरता हूँ कि मतलब मैं स्कूल जाता हूँ तो मेरी आंखों से सिवाय आंसुओं के मतलब कुछ भी नहीं, ना मेरा कोई दोस्त रहा है और ना मेरा भाई रहा है।
बच्चों के दिल पे जो सदमा होता है वो तो बहुत गहरा होता है, तो ये जो फैसला किया है हुकूमत ने इन बच्चों को बाहर भेजने का 10 रोज के लिए, तो आपका बेटा जा रहा है उसमें?
मुझे तो उसके सिवाय उम्र के ऑफर के सिवा फिलहाल कुछ ऑफर नहीं हुई कि, लेकिन मुझे इतना बताया गया स्कूल की तरफ से कि आप जो है ना अपने पेरेंट्स के और बच्चों के पासपोर्ट तैयार कर ले, और ये सुना है कि मतलब उन्होंने 3 ममालिक का चाइना, हांगकांग और मलेशिया का ऑफर दे रखा है, और प्लस जो है ना साथ पेरेंट्स के साथ जो है बच्चों के साथ पेरेंट्स उनको मिलाकर उनके उम्र का ऑफर दिया गया है। लेकिन हमें अगर वो मतलब मौका मिलेगा तो इसी हालात के मुकाबले फैसला करेंगे, लेकिन बच्चा खुद जो है ना फॉरन ट्रिप में इंटरेस्टेड है।
अच्छा, तो इसका एक मुस्बत असर पड़ेगा बच्चों पर, मिलकर जाएंगे बाहर जब? तो
बिल्कुल, हम बच्चों की मतलब क्योंकि अभी तो मेरा एक ही बच्चा रह गया है, तो हम नॉर्मली वही कुछ डिसाइड करेंगे जो मेरे बच्चे की विश होगी और उसकी ख्वाहिश होगी।
तो और वालदैन का क्या तासुर है, किसी से बात की आपने इस बारे में?
मैंने जो जहाँ तक जितने वालदैन से बात हुई मेजोरिटी, मतलब मैंने किसी के मुंह से ये बात नहीं सुनी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है। ऑलरेडी पेरेंट्स अपने पासपोर्ट बनाकर सबमिट भी कर चुके हैं।
तो कब है आप लोगों का सफर ये?
मुझे कोई स्पेसिफिक डेट नहीं दी है कि आपने इस डेट को जाने, लेकिन ये सुना है कि वो ग्रुप के शक्ल में भेज रहे हैं, बल्कि बच्चों की स्टडी और मतलब उसकी एक मेरी बच्ची है जो कि कॉन्वेंट प्रेजेंटेशन स्कूल में पढ़ रही है, तो उसके इम्तिहान को भी मुद्दे नजर रखकर या बच्चों की उसको देख कर भी वो कहते हैं आगे जो ना ग्रुप बनाए जाएंगे।
972 जहाँ आपको मिलेगा वॉइस ऑफ अमेरिका।
उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम का कहना है कि उनका मुल्क दाइश की तहवील में अपने हवाबाज को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। शाह अब्दुल्ला ने इतवार के रोज बताया कि उर्दन हीरो हवाबाज मुआज अल कुसैबा की रिहाई के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें सर्फ कर रहा है। अम्मान ने साजिदा अल रिश्वानी को रिहा करने का वादा किया है, बशर्ते कि हवाबाज के जिंदा होने की शहादत फराहम की जाए। इराक से ताल्लुक रखने वाले रिश्वानी उर्दन में सजाए मौत की मुंतजर कैदी है। कुछ और तफसीलात इस रिपोर्ट में। इतवार के रोज टोक्यो में जापानी सहाफी केंजी गोटो के लिए एक दुआया शब बेदारी का इनकाद हुआ। अब जबकि जापान ने इस नुकसान का सोग मनाया, उर्दन के फाइटर पायलट मुआसल कसैबा के अजीजों ने अम्मान में हुकूमत से दरखास्त की कि वह अस्करियत पसंदों से पायलट की रिहाई के हुसूल के लिए अपने मजाकरात के बारे में मजीद खुलकर बात करे। पायलट के एक अजीज यासीन रवाजदा ने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत सच बात बताए। इन दोनों यरगमालों का मुस्तकबिल माजी में एक दूसरे से जुड़ा हुआ था, लेकिन वीडियो में कैसेबा का जिक्र नहीं किया गया, जिससे उसकी जिंदगी के बारे में खदशात पैदा हो गए हैं। जापान और अमरीका ने इंटरनेट पर सर कलम किए जाने वाली वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद हफ्ते के रोज दाइश के जिहादियों की मजम्मत की। जापानी वजीर आजम शिंजो एबे ने इस हलाकत को दहशतगर्दी का एक गैर इंसानी और काबिल नफरत इकदाम करार दिया। शिंजो एबे कहते हैं, जब मैं उनके खानदान के गम के बारे में सोचता हूँ तो मेरे पास कुछ कहने के लिए अल्फाज नहीं रहते। جاپانی حکومت ان کی رہائی کے حصول کے لیے اپنی کوشش کر رہی ہے اور ہم گہرے صدمے سے دوچار ہیں. میں ان دہشت گردوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا. میں ان سے اس گناہ کا خمیازہ ادا کرواؤں گا اور اس کے لیے بین الاقوامی برادری سے تعاون کروں گا. وزیر اعظم شنزو ایبے نے مزید
کہا,
جاپان دہشت گردی کے سامنے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے گا. ہم خوراک اور طبی شعبے میں انسانی ہمدردی کی امداد میں اضافہ کر دیں گے اور جاپان دہشت گردی کے خلاف لڑنے کی بین الاقوامی کوشش میں اپنی ذمہ داری فیصلہ کن انداز سے ادا کرے گا. واشنگٹن میں صدر براک اوباما نے اس ہلاکت کو ایک وحشیانہ قتل قرار دیا. یہ فوٹیج جو انتہا پسندوں کی جانب سے سر قلم کیے جانے والی دوسری ویڈیوز کی طرح کی ہے, ایک سرکٹے انسانی دھڑ کی تصویر پر ختم ہوتی ہے. جاپانی صحافی کینجی گوٹو کی والدہ انتہائی مغموم حالت میں کہتی ہیں,
کینجی نو شنگا کتو کتو گومن ناسے سیکائی نو تامے نی نانی کا کوشی دیمو ای دیس کارا.
میں امید کرتی ہوں کہ کینجی کی موت سے دنیا کو فائدہ ہوگا, خواب وہ کتنا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. اگر آپ اسے ممکن بنا سکتے ہیں تو میں آپ کی مشکور ہوں گی.
سنے ہی گورو کارا سنسو نو نائی شکائی او چکری تائی ہکی چوئی دے ایک کتو.
یعنی گوٹو ہمیشہ یہ امید کرتا تھا کہ وہ دنیا کو ہر قسم کی جنگ سے پاک ایک جگہ بنائے گا اور بچوں کو جنگ اور غربت سے بچائے گا. میں یہاں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی مدد سے اس کی میراث کو آگے بڑھاؤں گی. تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ قاتل کا ویسا ہی لہجہ تھا جیسا کہ داعش کی جانب سے قتل کی اس سے قبل کی ویڈیوز میں ظاہر ہوا تھا. نئی ویڈیو داعش کے عسکریت پسندوں کی جانب سے ایک عراقی قیدی کی رہائی کے مطالبے کے لیے دی گئی تازہ ترین ڈیڈ لائن کے دو روز بعد منظر عام پر آئی. القصیبہ کو دسمبر میں اس کے بعد یرغمال بنایا گیا تھا جب اس کے فائٹر طیارے کو شام میں داعش کے کنٹرول کے ایک علاقے میں مار گرایا گیا. ہفتے کی ویڈیو میں اس پائلٹ کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا. داعش کے عسکریت پسندوں نے دھمکی دے دی تھی کہ اگر اردن نے جمعرات کو غروب آفتاب تک عراقی قیدی ساجدہ الرشاوی کو رہا نہ کیا تو وہ قصیبہ کو ہلاک کر دیں گے. رشاوی کو عمان میں 2005 کے مہلک بم دھماکے میں اپنے کردار کی وجہ سے اردن میں سزائے موت سنائی جا چکی ہے. اردن کا کہنا ہے کہ وہ رشاوی کو صرف اس صورت میں رہا کرے گا اگر اسے یہ ثبوت مل گیا کہ اس کا پائلٹ ابھی تک زندہ ہے, اور یہ کہ ایسا کوئی ثبوت وصول نہیں ہوا ہے. قیدی پائلٹ القصیبہ کے والد سیف القصیبہ کہتے ہیں,
انا ادري عن مصيره وبالتالي انا شعوري مضطرب جدا.
ہمیں اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے کہ وہ کیسا ہے, اس لیے میں واقعی بہت فکر مند ہوں. بالکل اسی طرح جیسے وہ بہت سے والد ہیں جن کے بیٹے ان کے ارد گرد نہیں ہیں. یہ احساس اس لیے اتنا شدید ہے کہ میں اس کے مستقبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا. میں اپنی حکومت اور شاہ کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس کے سربراہ اور تمام متعلقہ محکموں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ القصیبہ کو سنجیدگی اور تیزی کے ساتھ رہا کرائیں. گوٹو کی اہلیہ رنکو نے جمعرات کی رات ٹوکیو اور عمان دونوں کے لیے اپنے شوہر کی زندگی بچانے کی ایک جذباتی اپیل جاری کی, لیکن اس ویڈیو میں جو بظاہر داعش نے جاری کی تھی یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ آیا رشاوی کے بدلے کسی بھی یرغمال کو رہا کیا جائے گا. یاسمین جمیل,
مصر کے صدر عبدالفتاح واشنگٹن.
نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے شمال مشرقی کلیدی شہر میدوگوری پر بوکو حرام جنگجوؤں کے قبضے کی تازہ ترین کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے. فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ مائیڈوگری پر حملے کو روک لیا گیا ہے. بوکو حرام نے چار مختلف شاہراہوں سے پیش قدمی کرتے ہوئے 12 گھنٹے سے زائد دیر تک شہر کا محاصرہ جاری رکھا. عہدیداروں کا کہنا ہے کہ متعدد عسکریت پسندوں کو لڑائی کے دوران ہلاک کر دیا گیا, متعدد شہری بھی ہلاک ہوئے. اس کے علاوہ سیکیورٹی کے ذرائع نے کہا ہے کہ شمال مشرقی شہر پورٹسکو میں ایک سیاسی اجلاس کو ہدف بنا کر کیے گئے خود کش حملے میں کم از کم 7 افراد ہلاک ہوئے. تشدد کی یہ کاروائیاں ایک ایسے وقت پر جاری ہیں جب نائجیریا میں ہونے والے عام انتخابات میں محض 2 ہفتے رہ گئے ہیں. 14 فروری کو انتخاب ہو رہا ہے. کئی ماہ کی لڑائی کے بعد کردش فوجیوں اور اتحادی فضائی مدد کی سے اہم شامی سرحدی شہر کوبانی کے بیشتر حصوں کو داعش کے جنگجوؤں سے واپس لے لیا گیا ہے. اتوار کے روز دمشق میں کم از کم 7 لبنانی شیعہ زائرین اس وقت ہلاک ہو گئے جب انہیں شام کے دارالحکومت کے مقدس مقامات پر لے جانے والی ایک بس میں دھماکہ ہوا. شام میں القاعدہ کے ساتھی نصرت فرنٹ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے جس نے بس کے مسافروں پر حزب اللہ کے جنگجو ہونے کا دعویٰ کیا ہے. اور مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی مسلمان انتہا پسندوں کو شکست دینے کے لیے ایک طویل جنگ کی پیشگوئی کر رہے ہیں. تفصیلات کے ساتھ بہجت جیلانی. مصر کے صدر عبد الفتح السیسی مسلمان انتہا پسندوں کو شکست دینے کے لیے ایک طویل جنگ کی پیش گوئی کر رہے ہیں، جبکہ جزیرہ نما سینائے میں سیکیورٹی افواج پر حملوں کے ایک سلسلے کے بعد حفاظت اقدامات میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سرکاری افواج ہفتے کے روز سینائے میں گاڑیوں کی جانچ پڑتال کر رہی تھی، جس وقت مسٹر سیسی نے ٹیلی ویژن پر اپنے ایک خطاب میں آئندہ درپیش چیلنجوں کے بارے میں خبردار کیا۔
مصر
کے صدر عبد الفتاح السیسی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک جنگ ہے۔ میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ جن ملکوں کو دہشت گردی کے خلاف جنگ درپیش ہے انہوں نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے پیچھے چھوڑ دیا۔ ان میں افغانستان، عراق اور دنیا کے کئی اور ملک شامل ہیں، لیکن مصر اسے نہیں چھوڑے گا۔ ہم سینائے کو نہیں چھوڑیں گے، ہم سینائے کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں رہنے دیں گے۔ سینائے یا تو مصر کی ملکیت ہے اور جس کے لیے یا تو ہم جان دے سکتے ہیں، اور یہ ایک انتہائی اہم نقطہ بھی ہے۔ داعش سے منسلک مصر میں کار فرما گروپ نے سینائے میں جمعرات کے روز مصر کے سیکیورٹی عملے کے کم سے کم 30 افراد کو ہلاک کرنے کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ باغیوں نے ایک فوجی اڈے کو ہدف بنایا اور العریش شہر میں ایک ہوٹل بھی ان کے نشانے پر تھا جہاں پولیس اور فوجی عہدیدار مقیم ہیں۔ سینائے میں مسلمان انتہا پسندوں نے مصر کے اسلام نواز صدر محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد مصر میں سینکڑوں پولیس اہلکاروں اور فوجیوں کو ہلاک کیا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
مصر نے الجزیرہ کے ایک صحافی کو رہا کر کے اس کے آبائی ملک آسٹریلیا واپس بھیج دیا ہے، جسے کل عدم اخوان المسلمین کی مبینہ طور پر مدد کے اعتراف کے بعد ایک سال سے زیادہ عرصے تک قید میں رکھا گیا تھا۔ پیٹر گرسٹے مصری حکام کی جانب سے یہ کہہ دیے جانے کے بعد قاہرہ سے قبرص کے راستے آسٹریلیا جانے والی ایک پرواز سے رخصت ہوئے کہ صدر عبد الفتح السیسی نے پیٹر کی وطن واپسی کی اجازت دے دی ہے۔ یوکرین کے عہدیداروں نے کہا ہے کہ ملک کے مشرقی حصے میں روس نواز باغیوں کے خلاف جاری لڑائی میں گزشتہ روز 13 فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ کیف میں ایک دفاعی ترجمان نے اتوار کے روز بتایا کہ 20 فوجی زخمی بھی ہوئے۔ باغیوں کے جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکا، لیکن فرانسیسی خبر رساں ادارے نے اطلاع دی ہے کہ 6 شہری بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ لڑائی کی یہ تازہ ترین کارروائی یوکرین اور روس نواز علیحدگی پسندوں کے درمیان امن مذاکرات شروع ہونے کے ایک روز بعد ہوئی ہے۔ تاہم منسک میں شروع ہونے والی بات چیت کچھ گھنٹوں کے بعد ایڈجون کر دی گئی۔ سفریقی رابطہ گروپ روس، یوکرین اور یورپ میں سلامتی تعاون کی تنظیم کی طرف سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں کے نمائندے مذاکرات میں شامل نہیں ہوئے، جس کا مقصد فائر بندی اور بھاری اسلحے کو ہٹانے سے متعلق ضوابط لاگو کرنے پر تبادلہ خیال کرنا تھا۔ بینکاک کے ایک بڑے شاپنگ مال کے باہر دو بم دھماکوں میں ایک الیکٹریکل ٹرانسفارمر کو نقصان پہنچا ہے، جو گزشتہ سال جب سے تھائی لینڈ کی فوج نے اقتدار سنبھالا ہے ایسا پہلا واقعہ ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بم دھماکے سیام پاراگون مال میں ہوئے، جس میں 270 سے زیادہ سٹور ہیں۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ یمن کے حوثی باغی حالیہ مہینوں تک جب انہوں نے دارالحکومت کے کئی حصوں پر قبضہ کر کے صدر عبد ربو کو مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا، عالمی منظر نامے پر نسبتاً غیر معروف تھے، اگرچہ ان کے عہدہ مبہم اور غیر واضح ہیں۔ وائس آف امریکہ کے ولیم گالو کا کہنا ہے کہ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ امریکہ کو ایشیا گروپ کے مغرب مخالف میلان کے باوجود اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے۔ تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل۔
حوثی کا نسب العین اور نعرے امریکہ مردہ باد، اسرائیل مردہ باد، یہودیوں پر لانت اور اسلام زندہ باد مغربی حکومتوں میں خطرے کا احساس بیدار کرتے ہیں۔ لیکن مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایک اسکالر چارلز شمٹ کے مطابق یہ محض ایک فریب اور مغالطہ ہے۔ اس نعرے کا مطلب امریکہ کی مخالفت نہیں ہے۔
That chant is not meant to be anti-American. It was meant to pick a stick a thorn in the side of the president who at the time
امریکہ کی جانب سراسر نفرت اور مخالفت ظاہر کرنے کی بجائے شمٹ کا کہنا ہے کہ اس نعرے کا ہدف امریکہ کی حمایت یافتہ سابق استبدادی حکمران تھے۔ اس کا مقصد صدر کی راہ میں کانٹے بکھیرنا تھا، جو عراق پر امریکی حملے کے بعد امریکی سفارت خانے کو تحفظ دے رہے تھے اور دہشت گردی کے خلاف جنگ میں برطانوی انتظامیہ کے ساتھ اپنے تعلقات کا دفاع کر رہے تھے۔ اس لیے اس کا مقصد یہ کہنا تھا کہ ہم حقیقی یمنی ہیں، ہم غیر ملکی مفادات کے لیے کام نہیں کرتے۔ طویل عرصے تک برسر اقتدار رہنے والے صدر علی عبداللہ صالح اسلامی انتہا پسندوں کے خلاف امریکی جنگ میں ایک بڑے اتحادی تھے، جن کی ایک بڑی تعداد حالیہ برسوں میں یمن میں پناہ حاصل کر چکی ہے۔ صدر صالح کو 2012 کے بہار عرب مظاہروں کے نتیجے میں اپنا عہدہ چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ان کی جگہ انہی کے ایک قریبی اتحادی عبد ربو منصور ہادی نے لے لی تھی۔ لیکن اس مہینے سنا میں حوثی باغیوں کی جانب سے طاقت کے ایوانوں کا محاصرہ ہونے کے بعد صدر، وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کو استعفے دینے پڑے اور باغی فی الواقع کے حکمراں بن گئے۔ امریکی عہدیداروں نے حالیہ دنوں میں کئی خبر رساں اداروں کو بتایا ہے کہ انہوں نے سیکیورٹی کے مسائل پر حوثی سے رابطے شروع کر دیے ہیں۔ امریکہ کی اولین ترجیح جزیرہ نما عرب میں القاعدہ سے منسلک عسکریت پسندوں کے خلاف ڈرون حملے جاری رکھنا ہے۔ جزیرہ نما عرب کے القاعدہ یعنی اے کیو اے پی کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ قوت حاصل کر رہی ہے اور اس نے جنوری کے مہینے میں فرانس میں ایک رسالے شارلی ہیبڈو پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ شیعہ حوثی اپنے امریکی مخالف نعروں کے باوجود اے کیو اے پی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ امریکہ کے ساتھ تعاون کے لیے کچھ امکانی گنجائش پیدا کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود اب بھی واشنگٹن کے عہدیدار ایک عرب ملک میں ایک اور تنازع میں ملوث ہونے کے سلسلے میں محتاط ہیں۔ یمنی سفارت خانے کے ایک ترجمان محمد الباشا نے جمعے کے روز اس خطرے کی اہمیت گھٹاتے ہوئے کہا،
This is not a Sunni Shia war in Yemen. It has nothing to do with Shias and Sunni. This is a political crisis.
یمن میں یہ شیعہ سنی لڑائی نہیں ہے، اس کا شیعوں اور سنیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک سیاسی بحران ہے جسے توقع ہے کہ سیاسی طور پر حل کر لیا جائے گا۔ سفارت خانے کے ترجمان الباشا نے واشنگٹن میں قائم ایک تھنک ٹینک ولسن سینٹر میں ایک فورم کو بتایا کہ وہ ان مختلف دھڑوں کے ساتھ رابطے میں ہیں جو یمن کی القاعدہ حکومت کی تشکیل پر گفت و شنید کر رہے ہیں۔
They all said that there was problems, but they all reassured me that they're moving towards the political resolution. No one
ان سب کا کہنا ہے کہ مسائل موجود ہیں، لیکن انہوں نے مجھے یقین دلایا ہے کہ وہ ایک سیاسی حل کی جانب بڑھ رہے ہیں، کوئی بھی ہتھیار اٹھانا اور لڑنا نہیں چاہتا۔ ایسے میں جبکہ مذاکرات آگے بڑھ رہے ہیں، یہ واضح نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس ملک کا کنٹرول ہے تو وہ کون ہے، لیکن جیسا کہ الباشا نے اس ہفتے وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ اگر مسئلے کا کوئی فوری حل برآمد نہ ہوا تو ملک یقینی طور پر افراتفری کا شکار ہو جائے گا۔ نیلو فرمغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں آج اتوار کی شام امریکی شہری سالانہ نیشنل فٹ بال لیگ چیمپئن شپ دیکھنے کے لیے جمع ہو رہی ہیں۔ امریکہ میں سپر بال سنڈے محض گیم کی وجہ سے ہی اہم نہیں بلکہ اشتہارات کی صنعت کے لیے بے حد اہمیت کا حامل ہے، جہاں ایک اندازے کے مطابق 30 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت 4.5 ملین یعنی 45 لاکھ ڈالر ہے۔ تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹوں میں اسد حسن پیش کرتے ہیں۔
سپر بال یعنی نیشنل فٹ بال لیگ کا فائنل امریکہ میں دیکھے جانے والا سب سے بڑا میچ ہے۔ ملک میں تقریباً 113 ملین افراد یعنی 11.3 کروڑ افراد یہ میچ دیکھ رہے ہیں، جبکہ ملک سے باہر بھی دسیوں لاکھوں افراد یہ میچ ٹیلی ویژن پر دیکھیں گے۔ اس سال سپر بول مقابلے میں ساحلی ریاست واشنگٹن کی ٹیم سن ہائکس، جو دفاعی چیمپئن بھی ہے، 3 دفعہ کی چیمپئن نیو انگلینڈ پیٹریاٹس کے مد مقابل ہے۔ نیو انگلینڈ پیٹریاٹس ریاست میسیچیوسٹس کی ٹیم ہے، 8ویں مرتبہ ریکارڈ تعداد میں سپر بول میں شریک ہو رہی ہے۔ اس سال سپر بول ٹکٹ کی قیمت $800 سے لے کر $1,900 تک ہے، لیکن ان ٹکٹوں کا ملنا بہت مشکل ہے اور ٹکٹ بروکرز $1,000 اضافی قیمت کے ساتھ میچ سے چند گھنٹے قبل یہ ٹکٹ فروخت کر رہے ہیں۔ امریکہ میں شہری اپنے دوستوں کی ٹولیوں کے ساتھ یہ میچ ریستورانوں اور بارز میں مل کر دیکھتے ہیں۔ انتہائی مقبول کھیل ہونے کے سبب ٹیلی ویژن چینلز پر اشتہارات میں کمپنیاں تخلیقی جدت کے ساتھ دسیوں لاکھوں کی تعداد میں ناظرین کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دن اشتہارات کی قیمت آسمان کو چھونے لگی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس سال 30 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت $4.5 ملین یعنی تقریباً 45 کروڑ روپے ہے۔ صرف ٹیلی ویژن چینلز پر نہیں بلکہ وائس آف امریکہ کے لیے ڈینیلا شریئر کی رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا پر بھی اشتہارات کی بھرمار ہے۔ پیٹر لینڈ اسپورٹس مارکیٹنگ کے کنسلٹنٹ ہیں۔
Budweiser can tell you that the puppy ad sells more beer the day after the Super Bowl.
وہ کہہ رہی ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ Budweiser والے آپ کو بتائیں گے کہ پپی والا اشتہار زیادہ بیئر فروخت کرنے میں مددگار رہا، لیکن وہ آپ کو بتائیں گے کہ اس سے ایک جذباتی تعلق ضرور استوار ہوتا ہے۔ 30 سیکنڈ کے اشتہار کی قیمت $4.5 ملین یہ امریکی تاریخ کا مہنگا ترین سلاٹ ہے۔ جیمز کوپر ایڈ ویک کے ڈائریکٹر ہیں، وہ اسکائپ پر انٹرویو میں وائس آف امریکہ کو بتاتے ہیں کہ ٹیلی ویژن پر چند سیکنڈ کے اشتہار کی اس قدر زیادہ قیمت نے سوشل میڈیا کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔
If you can
وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یوٹیوب پر اہم اسپاٹ میں اپنا اشتہار ڈال سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میچ شروع ہونے سے پہلے بہت سے لوگوں کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یوٹیوب پر ایسے بعض اشتہارات کو لاکھوں ہٹس پہلے ہی مل چکے ہیں اور اس لحاظ سے قیمت پوری ہو جاتی ہے۔ سپر بال صرف امریکہ میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے 225 ممالک میں دکھایا جا رہا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن، میں ہوں یاسمین جمیل۔ کراچی میں اتوار کے روز رینجرز کے ساتھ مقابلے میں لیاری وار گینگ کے کچھ مطلوب افراد کی ہلاکتوں کی اطلاعات ملی ہیں۔ وہاں کی صورتحال کی تفصیل کے ساتھ کراچی سے شہزاد حسین۔
کراچی ایک عرصے سے پرتشدد واقعات کا شکار ہے۔ شہر میں دہشت گردی اور بھتہ خوری، اغوا برائے تاوان اور ٹارگٹ کلنگ جیسے جرائم کی روک تھام کے لیے تقریباً سوا سال سے پولیس کی مدد سے رینجرز کا آپریشن جاری ہے۔ اتوار کو بھی مقامی ذرائع ابلاغ میں ایک طرف ملیر میں رینجرز کے ایک مقابلے میں 5 ملزمان کے ہلاک ہونے اور دوسری طرف منگھوپیر میں سی آئی ڈی کے ساتھ مقابلے میں 4 مبینہ دہشت گردوں کے ہلاک ہونے کی خبریں سامنے آئیں، جبکہ شہر میں کورنگی میں شہریوں کے تشدد سے 2 ڈاکوؤں اور اورنگی میں فائرنگ سے مذہبی جماعت کے 2 کارکنوں کے ہلاک ہونے کی خبریں بھی سامنے آئیں۔ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے اپنی الجھن کا اظہار کیا کہ اگر اتنے جرائم ہو رہے ہیں تو پھر آپریشن کہاں ہو رہا ہے، اور اگر آپریشن کامیابی سے جاری ہے تو جرائم کیوں کم نہیں ہوتے۔ جمعے کو وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نے کراچی میں ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں انہوں نے شہر کی امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا اور کہا کہ سب جماعتوں کی مشاورت اور رضامندی سے شہر میں آپریشن شروع کیا گیا تھا اور اس کے اچھے نتائج نکل رہے ہیں۔ اس ہی دورے میں انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ کے تحفظات دور کرنے کی بھی کوشش کی جو ایک عرصے سے احتجاج کر رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کا کہنا ہے کہ اس کے کارکنوں کو ماورائے عدالت قتل کیا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم حکومت سندھ اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارکردگی سے مایوس ہو کر شہر میں فوج کو بلانے کا مطالبہ کرتی رہی ہے، اور ایسا ہی مطالبہ عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کیا تھا۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل معین الدین حیدر، جو کہ صوبہ سندھ کے گورنر بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے کراچی کی امن و امان کی صورتحال پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں ایک عرصے سے امن و امان کی بری صورتحال، اسٹریٹ کرائم اور منظم جرائم کا مسئلہ تو تھا ہی، لیکن اب اس میں دہشت گردی کے مسئلے کا اضافہ ہو گیا ہے۔
کچھ لوگ جو ہے وہ سیاسی پارٹیوں کے پیچھے پناہ لے لیتے ہیں، اپنا کام جاری رکھنے کے لیے پولیٹیکل سپورٹ حاصل کر لیتے ہیں، اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جس کسی کی پارٹی کی یا حکومت آئی ہے اس نے پولیس میں اپنے آدمی بھرتی کیے ہیں اگینسٹ میرٹ، اور وہ اس پارٹی کے زیادہ لائل ہیں rather than being loyal to the state۔ اور جب بھی پولیٹیکل انٹرفیئرنس رہے گی لا انفورسنگ ایجنسیز میں، لا انفورسنگ ایجنسیز کبھی ڈلیور نہیں کر سکتی، کبھی ایفیشنسی نہیں دکھا سکتی۔
معین الدین حیدر کا کہنا تھا کہ تمام فریقین کراچی آپریشن پر اس بنا پر راضی ہوئے تھے کہ تمام دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا تفریق کارروائی ہوگی، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کہنا تھا کہ سیاسی بنیادوں پر اس آپریشن میں کوئی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ کچھ عرصہ قبل ایک پاکستانی جریدے میں کراچی کی بگڑی ہوئی امن و امان کی صورتحال پر کچھ یوں تبصرہ کیا گیا تھا کہ شہر کی سیاسی جماعتوں، مذہبی جماعتوں، قلدم تنظیموں، منشیات، زمینوں اور اسلحہ کی مافیاؤں اور انتہا پسند دہشت گردوں کی کاروائیوں کے بیچ شہر کی بگڑی ہوئی امن و امان کی صورتحال کے ذمہ داروں کا تعین ایک مشکل عمل ہے۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
خیبر ایجنسی سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی گھروں کو واپسی اس ماہ بعد میں شروع ہو جائے گی۔ یہ بات خیبر پختونخوا کے گورنر سردار مہتاب احمد نے نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہی۔ تفصیل پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں سنیے۔
پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں فوجی آپریشن کے باعث نقل مکانی کرنے والوں کی اپنے گھروں کو واپسی کا سلسلہ رواں ماہ کے وسط سے شروع ہونے جا رہا ہے، جبکہ اس عمل کی رجسٹریشن بدھ سے شروع ہو رہی ہے۔ گزشتہ اکتوبر میں افغان سرحد سے ملحقہ اس قبائلی علاقے میں پاکستانی فوج نے شدت پسندوں کے خلاف خیبر ون کے نام سے آپریشن شروع کیا تھا، جس میں اب تک درجنوں عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے۔ اس آپریشن کی وجہ سے تقریباً 80,000 خاندان نقل مکانی کر کے پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں عارضی طور پر رہائش اختیار کرنے پر مجبور ہوئے۔ گورنر خیبر پختونخوا سردار مہتاب احمد خان کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں خیبر ایجنسی کے علاقے باڑہ کے لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، کیونکہ یہ علاقہ شدت پسندوں سے پاک کروایا جا چکا ہے۔ صحافیوں سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ اپنے علاقوں کو واپس جانے والوں کے لیے امدادی رقوم بھی مختص کی گئی ہے، جبکہ جن لوگوں کے املاک کو نقصان پہنچا ہے ان کی مالی اعانت بھی کی جا رہی ہے۔
جو پورا گھر اگر کسی کا تباہ ہے تو اس کے لیے 4 لاکھ روپے کا امدادی پروگرام ہے، وہ ضرور ملے گا اس کو، اور اگر وہ پارشلی ڈیمیج ہے تو اس کے لیے 1,60,000 روپے جو اس کی ادائیگی ہوگی کمپنسیشن کی، یہ ہر ایک اس فرد کو ملے گی جس کا، یا اس خاندان کو ملے گی جس کا وہ ذاتی نقصان ہوا ہے۔ اور اس بات کو، چونکہ پہلے مرحلے میں ہمارے پاس جو رقم ہمیں ملیں گی وہ ان کی ٹرانسپورٹ کی کاسٹ ہے اور 25,000 روپے ہے، یہ اس کے علاوہ جو ہے ان کی ہاؤسز کی کمپنسیشن ہوگی۔
تاہم نقل مکانی کرنے والے اکثر لوگ اعلان کردہ امدادی رقم سے خوش نہیں ہے، انہوں نے اس میں اضافے کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ باڑہ سے تعلق رکھنے والے شاہ فیصل افریدی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان کے لوگ اپنے علاقوں میں واپس جانے پر خوش ہیں، لیکن وہاں ان کی املاک کو جو نقصان پہنچا ہے ان کی تعمیرنوں کے بارے میں وہ بہت فکر مند ہے۔
جو پیکج دیا جا رہا ہے وہ انتہائی کم ہے، نکلنے والا پیکج بھی نہیں دیا گیا تھا، اور ابھی جو واپسی کا پیکج ہے وہ بھی کم ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو گھروں کے معاوضے کا اعلان کیا گیا ہے وہ 4 لاکھ روپے ہے، تو لہٰذا یہ بھی کم ہے۔ بہرحال لوگوں میں اس بات کی خوشی ہے۔
گورنر سردار مہتاب احمد خان کہہ چکے ہیں کہ قبائلی علاقوں کے عمائدین اور رہنماؤں کے ذمہ یہ کام لگایا گیا ہے کہ وہ اپنے اپنے لوگوں کے نقصانات کی تفصیل تیار کرے، اور حکومت اپنے طور پر بھی اس کا جائزہ لے رہی ہے، جس کے بعد تعمیر نو اور بحالی کے لیے مزید اقدامات پر غور کیا جائے گا۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ ایک اور قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں گزشتہ سال جون سے جاری فوجی آپریشن کے نتیجے میں یہاں سے بھی لگ بھگ 6 لاکھ افراد نقل مکانی کر کے خیبر پختونخوا میں مقیم ہیں، اور حکام کے بقول ان کی واپسی کا عمل آئندہ ماہ شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکی محکمہ زراعت کے ایک عہدیدار پاکستان کے دورے پر ہیں، اور پاکستان میں پودوں کے تحفظ کے محکمے کے عہدیداروں کو پودوں کے تحفظ اور نشوونما سے متعلق تربیت فراہم کریں گے۔ اسلام آباد میں یہ 4 روزہ تربیتی پروگرام یو ایس ڈی اے حکومت پاکستان کی زرعی تجارت میں توسیع کی کوششوں میں تعاون کا حصہ ہے۔ اسلام آباد سے جلیل اختر کی رپورٹ۔
پاکستان کی مجموعی قومی پیداوار میں زراعت کے شعبے کا حصہ 21% سے زائد ہے۔ زرعی ماہرین اس بات پر زور دیتے آئے ہیں کہ اس شعبے میں جدید آلات اور تکنیک کو فروغ دے کر پیداوار میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے محکمہ زراعت کے عہدیدار جان کرو گزشتہ ہفتے پاکستان پہنچے اور یہاں اس شعبے سے منسلک حکام کے لیے ایک تربیتی نشست کا اہتمام کیا۔ اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق جان کرو کا کہنا ہے کہ جانچ اور نگرانی کا نظام زرعی تجارت کے فروغ میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ ان کے بقول اس تربیتی پروگرام کا مقصد پاکستان میں پودوں کی صحت سے متعلق قواعد و ضوابط وضع کرنے والے حکام کی فنی صلاحیتوں کو بڑھانا اور اس شعبے کے امریکی ماہرین کے ساتھ اشتراک کو فروغ دینا ہے۔ جان کرو کا کہنا تھا کہ کیڑے مار زرعی ادویات کے جائزوں سے حاصل ہونے والی معلومات کے بغیر تازہ پھلوں اور سبزیوں کی تجارت کو بین الاقوامی منڈی میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لہٰذا اس جانب توجہ دینے کی بھی خاص ضرورت ہے۔ اس موقع پر امریکی محکمہ زراعت کے نمائندے ڈاکٹر جیک مارٹنسن کا کہنا تھا کہ پاکستان نے برآمد کی جانے والی زرعی اجناس کا معیار بہتر کرنے کے لیے حالیہ برسوں میں اہم پیش رفت کی ہے۔ پاکستان میں زرعی تحقیق کے ادارے سے منسلک ڈاکٹر سدیر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں بلا شبہ پھلوں اور سبزیوں کی پیداوار وافر مقدار میں ہوتی ہے، لیکن بنیادی ڈھانچے کی عدم موجودگی اور کسانوں کو اپنی فصل منڈیوں تک محفوظ طریقے سے پہنچانے کے بارے میں کم آگاہی کی وجہ سے 10-30% اجناس ضائع ہو جاتی ہیں۔
انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ کوالٹی پہ بہت زیادہ زور دیتی ہے، تو اس کے لیے ہمیں پراپر جو ہے گریڈنگ سسٹم یہاں انٹروڈیوس کروانا ہوگا، اور فارمرز میں یہ اویئرنیس کریٹ کرنی ہوگی کہ وہ ویلیو ایڈڈ چیزیں جب بیچے گا تو اس کو زیادہ نفع ہوگا، کیونکہ ہمارے یہاں جو فارمرز ہیں وہ ابھی تک جو ہے پرانے طریقہ کار جو ہیں نان کنونشنل وہی استعمال کر رہے ہیں، اور اسی پہ زیادہ تر وہ امفیسس ہے ان کا۔
معیار کی بنیاد پر پاکستان کی مختلف زرعی اجناس کو حالیہ برسوں میں بین الاقوامی منڈیوں میں رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا، جس کا منفی اثر بلا شبہ ملکی برآمدات پر بھی ہوا۔ امریکہ کا ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی بھی پاکستان کے زرعی شعبے میں معاونت فراہم کرتا چلا آ رہا ہے، جس میں کسانوں کی تربیت کے علاوہ آبپاشی کے لیے جدید نظام کی فراہمی بھی شامل ہے۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اردن کے شاہ عبداللہ دوم کا کہنا ہے کہ ان کا ملک داعش کی تحویل میں اپنے ہوا باز کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ شاہ عبداللہ نے اتوار کے روز بتایا کہ اردن ہیرو ہوا باز معاذ القصیبہ کی رہائی کے لیے اپنے تمام تر کاوشیں صرف کر رہا ہے۔ اور ہمارے پروگرام ان دا نیوز میں گفتگو کرتے ہوئے برٹش پارلیمنٹ کے ایوان بالا کے رکن لارڈ نذیر احمد اور تجزیہ کار منظر قریشی نے زور دیا کہ جب تک عالم اسلام میں شیعہ سنی کی تفریق کو بالائے طاق رکھ کر حکمرانی قائم نہیں ہوگی، داعش جیسے گروپوں کے خلاف متحدہ اقدام نہیں کیا جائے گا جو اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، اس وقت تک ان گروپوں پر قابو نہیں پایا جا سکتا۔ منظر قریشی نے پروگرام کے میزبان قمر عباس جعفری کو بتایا،
داعش کو دیکھتے ہیں تو وہ واقعی سچویشن ایسی ہے کہ بالکل ہی جیسے، کیونکہ ایک اتنا زیادہ اس وقت جو کنٹریز کنٹرول کر سکتے ہیں یا جو پلیئرز ہیں پوری گیم کے اندر، وہ خود اتنی زیادہ ڈیوائڈیڈ ہیں اس وقت کہ داعش کو کنٹرول کرنا جو ہے اس وقت تک پاسبل نہیں ہوگا جبکہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی ایک ہی پیج پہ نہیں ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سعودی چینج اوور ہوا ہے اور وہ تھریٹن فیل کر رہے ہیں، لیکن آن دی ادر اینڈ کہ اگر ہم سعودی عرب کے ساؤتھ میں دیکھتے ہیں یمن کی تو سچویشن وہاں پر بھی بہت فلوئڈ ہے، اوپر دیکھتے ہیں نارتھ کے اندر عراق وغیرہ وہاں پر بھی بہت فلوئڈ ہے، تو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں اس وقت یہ داعش، اور یہ اتنا زیادہ اس کو ان کو فائدہ ایسے مل رہا ہے کہ کیونکہ ڈیوائڈیڈ سچویشن میں وہ کبھی ایک سائڈ کو لیتے ہیں کبھی دوسری سائڈ کی سائڈ لینا شروع کر دیتے ہیں، وچ ریزلٹ کے جو یہ ڈیوائڈ ہے اس کی وجہ سے بالکل ہی سچویشن جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں کر پا رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی، اور ان کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کو کنٹرول کیسے کریں۔
اچھا، لارڈ نذیر ہمارے ساتھ ہیں۔ لارڈ نذیر، یہ بتائیے کہ کیا ریئیکشن ہے یورپ میں اس صورتحال پر؟
جی صاحب، پورا یورپ جو ہے وہ اس کو کنڈیم کرتا ہے، اور اس میں صرف یورپین ممالک کے جو سربراہ ہیں وہ نہیں بلکہ جو پورے پورے لوگ ہیں، اس میں ہم مسلمان ہوں یا کوئی دوسرے مذہب کے لوگ ہوں، ہم سارے کے سارے اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اچھا، بات انٹرسٹنگ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیں، آئیسس کے جو لیٹسٹ واقعات ہیں ان کو اگر پہلے بھی اگر ویڈیوز دیکھیں، جہاں پہ انہوں نے بچیوں کو اغوا کر کے ان کے ساتھ زبردستی نکاح کر کے ان کے ساتھ جو ہے وہ زیادتیاں کی، انہوں نے لوگوں کو بہیڈنگ کیا، وہ ویڈیوز جہاں پہ لوگوں کے گردنوں کو کاٹ کے وہ پرمیٹیو وہ جو 4,000-3,000 سال کے پہلے ظالم جس طرح لوگ کرتے تھے، اس کا میں سمجھتا ہوں کہ اسلامک سٹیٹ کہنا ہی اسلام کے لیے انسلٹ ہے، مسلمانوں کے لیے انسلٹ ہے کہ ان لوگوں کو اسلام کے ساتھ جوڑے۔ پچھلے دنوں میں جعفری صاحب میرے پاس کچھ علماء اکرام تشریف لائے تو وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ بھئی ہمارا کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، تو میں نے کہا کہ آپ سوچ بھی نہ لے کہ ان کا تعلق کہیں دور سے بھی اسلام کے ساتھ ہے، چاہے یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں یہ ان کا کوئی دین کے ساتھ تعلق ہے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ قریش صاحب نے جو یمن اور دوسری کمپلیکیشنز کی جو بات کی ہے، اس میں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایران اور سعودی عربیہ کو نزدیک لانے کے لیے، یہ جو سنی شیعہ ڈیوائیڈ ہے اس کو کم کرنے کے لیے، ختم کروانے کے لیے۔ میں اپنی طرف سے آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے پچھلے دنوں میں ایک آرٹیکل یہاں برطانیہ کی اخبار کا میگزین کا ملا، جس میں ایران پہ الیگیشنز تھی کہ انہوں نے سنی لوگوں کے ساتھ کیا کیا، تو میں نے فوری طور پہ ایران کی حکومت کے ساتھ ریز کیا، انہوں نے بڑا کمپریہنسو مجھے ریپلائی کر کے انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیں، آپ آ کے خود دیکھیں۔ اگر کاش کے ہم دونوں، میں سوچ رہا ہوں کہ ایک ڈیلیگیشن بنا کے ایران بھی اور سعودی عربیہ بھی جائیں، یمن میں بھی جائیں، تاکہ اگر اور اس میں سنی شیعہ لیڈرشپ برطانیہ یورپ سے ہو، تاکہ ہم کم از کم ایک ریلیشن شپ بلڈ کرنے کے لیے، تاکہ یہ جو انتہا پسند کرمنل اور جو ڈسپیکبل قسم کے جو لوگ ٹیررسٹ ہیں ان کو آئسولیٹ ایلینیٹ کرنے کے لیے جو کور سپورٹ ہے وہ ختم کرنی ہوگی۔ ویسٹ جو کرے گا وہ تو اپنے مفاد میں کرے گا، لیکن ہمیں مسلمانوں کو کم از کم یونائٹ ہونا چاہیے، اور اس میں جو سنی شیعہ اتحاد بڑا ضروری ہے تاکہ ان لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے اور ان پہ پھر جو بھی قابو پانے کے لیے جو پالیسیز ہوں اس کو تو ظاہر ہے حکومتیں کریں گی اور انٹرنیشنل کمیونٹی کرے گی.
کئی ماہ کی لڑائی کے بعد کردش فوجیوں اور اتحادی فضائی معاونت کی مدد سے اہم شامی سرحدی شہر کوبانی کے بیشتر حصوں کو داعش کے جنگجوؤں سے واپس لے لیا گیا ہے. امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا ہے کہ کوبانی داعش کے خلاف جنگ میں ایک اہم اسٹریٹجک اور علامتی ہدف تھا. نائجیریا کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے شمال مشرقی کلیدی شہر مائیگوری پر بوکو حرام جنگجوؤں کے قبضے کی تازہ ترین کوششوں کو ناکام بنا دیا ہے. ہر سال براعظم افریقہ سے 60 ارب ڈالر سے زیادہ رقم غیر قانونی ذریعے سے باہر چلی جاتی ہے اور اس رقم میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ادیس ابابا سے نامہ نگار ولف نے اپنی رپورٹ میں افریقی ملکوں کی ان سفارشات کے بارے میں تفصیلات فراہم کی ہیں جو وہاں اتوار کے روز پیش کی گئیں. ایک نئی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افریقی ملکوں کو ہر سال اربوں ڈالر کی براعظم سے باہر غیر قانونی منتقلی کو روکنے کے اقدامات پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے. رپورٹ جسے اقوام متحدہ اور افریقی یونین کے ایک مشترکہ پینل نے ترتیب دیا غیر قانونی مالیاتی بہاؤ پر مرکوز ہے جو رقم کو افریقہ سے باہر لے جانے کے لیے استعمال ہوا. اس منتقلی میں وہ رقم شامل ہے جسے غیر قانونی طور پر کمایا گیا, منتقل کیا گیا یا کمرشل سرگرمی کے ذریعے یا منظم جرائم اور عوامی سیکٹر کی سرگرمی کے ذریعے کمایا گیا. اعلی سطح کے پینل میں شامل سفیر اولوسجن اپاتا نے کہا ہے کہ رپورٹ میں کئی سفارشات شامل ہیں. افریقی حکومتوں کے لیے براعظم میں غیر قانونی مالیاتی بہاؤ کو ناکام بنانے کے طریقوں کے دائرہ کار کو سمجھنا اہمیت رکھتا ہے. اس لیے افریقی حکومتوں کو رقم باہر منتقل ہونے کے کمرشل راستوں پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے. اس سلسلے میں افریقی حکومتوں کو ہنگامی طور پر ان شعبوں میں درکار اہلیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے جو اس وقت موجود نہیں ہیں. ضروری ادارے قائم کرنے یا مستحکم کرنے اور وسائل فراہم کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جب تک یہ سفارشات افریقی ملکوں میں نافذ نہیں ہوتی توقع ہے کہ اس غیر قانونی مالیاتی بہاؤ میں سالانہ اوسطاً 9.4% کی شرح سے مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا. اتوار کے روز دمشق میں کم از کم 7 لبنانی شیعہ زائرین اس وقت ہلاک ہو گئے جب انہیں شام کے دارالحکومت کے مقدس مقامات پر لے جانے والی ایک بس میں بم دھماکہ ہوا. مصر کے صدر عبد الفتاح السیسی مسلمان انتہا پسندوں کو شکست دینے کے لیے ایک طویل جنگ کی پیش گوئی کر رہے ہیں جبکہ جزیرہ نما سینائی میں سیکیورٹی افواج پر حملوں کے ایک سلسلے کے بعد حفاظت اقدامات میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اور مصر نے الجزیرہ کے ایک صحافی کو رہا کر کے اس کے آبائی ملک آسٹریلیا واپس بھیج دیا ہے جسے کالعدم اخوان المسلمین کی مبینہ طور پر مدد کے اعتراف کے بعد ایک سال سے زیادہ عرصے تک قید میں رکھا گیا تھا. اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. ڈومیسٹک کرکٹ کی اجازت ملنے کے بعد پاکستانی فاسٹ بالر محمد عامر نے ایک کلب میچ 23 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے. تفصیلات اسد حسن کی زبانی.
سال 2010 میں اسپاٹ فکسنگ پر 5 سال کی پابندی کا سامنا کرنے والے پاکستان کے لیفٹ آرم فاسٹ بالر محمد عامر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کی اجازت ملنے کے بعد ایکشن میں نظر آنے لگے ہیں. کلب کی سطح کے ایک میچ میں عالمی شہرت یافتہ محمد عامر نے 6 اوورز میں 23 رنز دے کر 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے. یہ میچ لاہور میں انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں کھیلا گیا. محمد عامر نے انٹرنیشنل کرکٹ میں 14 ٹیسٹ میچوں میں 51 جبکہ 15 ایک روزہ میچوں میں 25 وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں. پاکستان میں کرکٹ کے ماضی کے ہیروز عمران خان اور وسیم اکرم جیسے آل راؤنڈرز محمد عامر کو پاکستان کی کرکٹ کا مستقبل خیال کرتے تھے, لیکن سال 2010 میں اسپاٹ فکسنگ کے الزامات ثابت ہونے اور 5 سالہ پابندی کی سزا ملنے کے بعد نوجوان کرکٹر کے مستقبل کے بارے میں غیر یقینی صورتحال رہی ہے. پاکستان کرکٹ بورڈ کی کوششوں سے 5 سالہ پابندی کے خاتمے سے 6 ماہ قبل ڈومیسٹک کرکٹ میں شرکت سے ایک بار پھر محمد عامر کے لیے بین الاقوامی کرکٹ کے دروازے کھلنا یقینی نظر آ رہا ہے اور محمد عامر تکنیکی اعتبار سے ستمبر 2015 میں اپنی پابندی مکمل کرنے کے بعد کھیلنے کے اہل ہوں گے. محمد عامر ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی پر بے حد خوش نظر آ رہی ہیں. انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس میں اپنی فٹنس اور ممکنہ چیلنجز پر بات کرتے ہوئے کہا,
ٹریننگ کے لحاظ سے تو میں دیکھوں تو 1 مہینے سے زیادہ نہیں میری باڈی ریکوائرمنٹ مجھے مانگتی کہ میں 1 مہینے سے زیادہ کر سکوں, اس سے زیادہ مجھے ٹائم لگے گا. اور کیونکہ انرجسٹرڈ میچز بھی میں کھیلتا رہوں, کلب کی پریکٹس ہلکی پھلکی کرتا رہوں, تو باڈی بھی اچھی موومنٹ میں اللہ کا شکر ہے. پریشر کو ہینڈل کرنا یہ میرے پہ ڈیپینڈ ہے اور جو میری پرفارمنس ہوتی جائے گی آئی تھنک یہ پریشر بھی کم ہوتا جائے گا.
پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین اور موجودہ ممبر نجم سیٹھی نے اب سے کچھ دیر قبل جیو ٹیلی ویژن پر اپنے پروگرام آپس کی بات میں کہا ہے کہ نیشنل بینک ڈومیسٹک کرکٹ میں محمد عامر کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے.
دوسری طرف میڈیا اور سوشل میڈیا پر محمد عامر کی ڈومیسٹک کرکٹ میں واپسی اور پاکستانی ٹیم میں ممکنہ شمولیت کی حمایت اور مخالفت میں آرا سامنے آ رہی ہیں۔ سابق کپتان اور موجودہ کمنٹریٹر رمیز حسن راجا نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں محمد عامر کی واپسی پر سخت تنقید کی ہے۔ جیو ٹیلی ویژن کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں بھی انہوں نے محمد عامر کی قومی ٹیم میں ممکنہ شمولیت کی مخالفت کی۔
اچھے پلیئر کے لیے اگر آپ گول پوسٹ بدلتے رہیں گے تو یہ تو ناانصافی ہوگی، اور ان پلیئرز کا کیا قصور ہے جنہوں نے دو تین سال محنت کی، اپنی جگہ بنائی اور ابھی ٹیلنٹ ان کا ڈیولپ ہو رہا ہے اور وہ سائڈ لائن ہو جائیں گے؟ کیونکہ ایک ٹینٹڈ کرکٹر اس کو آپ واپس لے کے آ جاتے ہیں۔
لیکن سابق کپتان اور آل راؤنڈر وسیم اکرم محمد عامر کی ٹیم میں واپسی کی مسلسل حمایت کرتے رہے ہیں۔ جیو ٹیلی ویژن کے شکریہ کے ساتھ وسیم اکرم کے الفاظ،
ایز اے نیشن معافی دینا سیکھنا پڑے گا کہ اس بچے سے غلطی ہوئی ہے، از اے ویری ٹیلنٹڈ کرکٹر، وی ہیو ٹو موو آن اینڈ ہی ہیز ٹو موو آن ایز ویل ود اٹ۔
محمد عامر کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے اور اب ان کی توجہ صرف اور صرف کھیل پر ہوگی۔
مجھے ایز اے پازیٹیو وے میں دیکھنا ہے، کیونکہ میں نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے جو لوگ میرے ساتھ، جنہوں نے سپورٹ کیا، کیونکہ آپ دیکھیں میں جب کھیل بھی رہا تھا تب بھی میرے ناقدین تھے۔ میرا فوکس ہے میری پرفارمنس پہ، ٹریننگ پہ، میں نے اپنی چیزوں کو کیسے بہتر کرنا، کوئی کیا کہہ رہا ہے یہ ان کا ایک اپنا فیل ہے۔
ایسے میں جب پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کو فاسٹ بالنگ کے شعبے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے، خیال کیا جا رہا ہے کہ محمد عامر بہت جلد ایکشن میں نظر آ سکتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس جعفری۔ صاحب، اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ میں امریکن فٹ بال ایک طرز زندگی اور لوگوں کی عادت ہے تو غلط نہ ہوگا۔ یوں تو اسے کہا فٹ بال جاتا ہے جو 11-11 کھلاڑیوں کی دو ٹیموں کے درمیان کھیلا جاتا ہے، مگر اس کھیل میں پیر تو بس دوڑنے اور زیادہ تر ککس لگانے کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں، اور بیشتر کھیل ہاتھوں سے کھیلا جاتا ہے، اور منظر کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے کھلاڑیوں کے درمیان کشتی ہو رہی ہو۔ امریکی اس کھیل کی اس قدر دیوانے ہیں کہ جب اس کا سیزن ہوتا ہے، یعنی اوائل ستمبر سے اواخر دسمبر تک، تو شام میں جب مختلف ٹیموں کے درمیان مقابلوں کا وقت ہوتا ہے تو یہ شائقین اپنے سب کام کاج چھوڑ کر ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر جب تک کھیل ختم نہ ہو جائے اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں۔ اور جس شہر میں یہ گیم ہوتا ہے، وہاں اس اسٹیڈیم میں جہاں یہ گیم ہو رہا ہو، ہزاروں کی تعداد میں تماشائی ہوتے ہیں۔ امریکہ میں فٹ بال کی یہ ٹیمیں نیشنل فٹ بال لیگ یا NFL کے تحت منظم ہوتی ہیں۔ اس وقت NFL میں 32 ٹیمیں شامل ہیں جو مختلف مالکان کی ملکیت ہیں، جن کی طرف سے کھلاڑیوں کو باقاعدہ تنخواہیں دی جاتی ہیں، اور وہ ایک معاہدے کے تحت اپنی اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں۔ مجموعی طور پر امریکن فٹ بال امریکہ کا ایک مقبول ترین کھیل ہے۔ اس میں پیشہ ورانہ فٹ بال یا پروفیشنل فٹ بال اور کالج فٹ بال سب سے زیادہ مقبول ہیں۔ اس کے بعد ہائی اسکول اور یوتھ فٹ بال کا نمبر آتا ہے۔ NFL کے کھیلوں میں دنیا کی کسی بھی اسپورٹس لیگ کے مقابلے میں ناظرین کی تعداد سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس کا جو چیمپئن شپ گیم ہوتا ہے یعنی سپر بال کو دنیا میں کسی بھی گیم کے ناظرین سے زیادہ تعداد میں ناظرین دیکھتے ہیں، اور اس لیگ کا سالانہ سرمایہ کوئی 10 ارب امریکی ڈالر ہوتا ہے۔ یہ امریکی فٹ بال ہر چند کے دوسرے ملکوں میں نہیں کھیلی جاتی، نہ وہاں اتنی مقبول ہے جتنی یہاں امریکہ میں ہے، لیکن اس کا سپر بال دنیا کے بہت سے دوسرے ملکوں میں بڑے ذوق و شوق سے دیکھا جاتا ہے، اور امریکہ کو ملا کر اسے دیکھنے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہوتی ہے۔ یوں تو سیزن کے دوران گیم دیکھنے والے بھی بڑا اہتمام کرتے ہیں، لیکن سپر باؤل کے لیے خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ ہفتوں پہلے سے لوگ اس کی تیاریاں کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں، اور مل بیٹھ کر سپر باؤل دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جسے عام طور پر سپر باؤل پارٹی کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ گیم شروع ہوتا ہے تو ہر ٹیم کے حامی اپنی اپنی ٹیم کے حق میں نعرے لگاتے نظر آتے ہیں، اور وہ شور و غل ہوتا ہے کہ بس دیکھنے اور سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے شائقین میں ان کی کوئی حد ہے، نہ صنف کی کوئی تقسیم۔ جس رات سپر بال ہوتا ہے اس روز سپر بال پارٹیز میں چپس، ڈپ، چکن ونگز، پیزا اور اس قسم کی کھانے کی دوسری چیزوں کا بےتحاشا استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ سوڈا، جس میں خاص طور پر کوک شامل ہے، بےتحاشا پیا جاتا ہے، کیونکہ یوں بھی امریکی دنیا بھر میں اپنے کوک، برگر اور فٹ بال کے لیے ہی پہچانے جاتے ہیں۔ اور پھر سپر بال جیتنے والی ٹیم کے حامی سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور جشن کا سما دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، اور کبھی کبھار یہ جشن بدمنی کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے، اور پھر پولیس کو مداخلت کرنا پڑتی ہے، اور یوں اس سیزن کے لیے فٹ بال اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اور صاحب چلتے چلتے ایک فٹ بال ٹیم کے نام کے بارے میں تنازع کا ذکر. یاد رہے کہ یہ ٹیمیں بیشتر امریکی شہروں کے نام سے منسوب ہوتی ہیں. اسی طرح امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی سے منسوب ٹیم کا نام ریڈ اسکن ہے, اور امریکہ کے قدیم باشندے چاہتے ہیں کہ یہ نام تبدیل کیا جائے کیونکہ وہ اس ٹیم کے نام کو اپنے واسطے توہین نامی سمجھتے ہیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ ریڈ اسکن ٹیم کے مالک تبدیلی نام کے مطالبے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک ایسا معاشرہ ہے جس میں ہر شخص کو قانون کی حدود کے اندر اظہار اور عمل کی آزادی ہے, اور اگر کسی کو کسی کے عمل یا موقف سے اختلاف ہے تو وہ اس کے لیے قانون کے دروازے پر دستک دے سکتا ہے. عدالتیں آزاد ہیں کسی سیاسی, معاشرتی یا کسی بھی قسم کے دباؤ سے, اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں, اور یہی اس معاشرے کی خوبصورتی ہے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پالیسیوں کا ترجمان آج کا اداریہ.
امریکہ نئی سلک روڈ کے پروجیکٹ کو آگے بڑھانے کی اپنی کوششوں کو دو چند کر رہا ہے, جو اقتصادی طور پر افغانستان کو وسطی اور جنوبی ایشیا سے ملائے گی. جنوبی اور وسطی ایشیائی امور کی امریکی معاون وزیر خارجہ فاطمہ سومار کا کہنا ہے کہ اس خطے میں لوگوں, سامان, توانائی اور نظریات کی منتقلی روکنے کے حوالے سے بے شمار رکاوٹیں حائل ہیں. امریکہ اس پورے خطے کے لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے ایک موقع دیکھ رہا ہے. یہ اس خطے کی ریاستوں کے اقتصادی مفاد میں ہے کہ ان کے ہمسائے مستحکم ہوں, جہاں کی معاشی صورتحال گوناگون اقتصادی سرگرمیوں کے ذریعے بہتر ہو رہی ہوں. اور یہ فی الواقع وہی چیز ہے جس کی امریکہ نئی سلک روڈ پروجیکٹ کے ذریعے مدد کر رہا ہے. یہ چار شعبوں پر مرکوز ہے, یعنی توانائی کی ایک علاقائی منڈی کی تخلیق, تجارت اور سفری سہولتوں میں اضافہ, محصولات اور سرحدوں کے امور کی درستگی, اور لوگوں اور کاروبار کو ایک دوسرے سے منسلک کرنا. وسطی ایشیا میں توانائی کی منڈیوں کے حوالے سے گنجائش میں مزید اضافے اور برآمد کے لیے نئی منڈیوں کی تلاش کے بے شمار مواقع موجود ہیں. وسطی ایشیا کے کئی ملک پہلے ہی اپنی بجلی کی ضرورتوں کے لیے افغانستان میں ایک مارکیٹ دیکھ چکے ہیں. حال ہی میں عالمی بینک کا CASA 1000 پروجیکٹ, جس کا مقصد قازقستان اور تاجکستان سے موسم گرما کی فالتو بجلی افغانستان اور پاکستان پہنچانا ہے, افغانستان اور پاکستان کے درمیان سفری محصولات کے معاہدے پر دستخطوں کے بعد ایک اور اہم منزل پر پہنچ گیا ہے. قدرتی گیس کی پائپ لائن سے متعلق ترکمانستان, افغانستان, پاکستان اور بھارت یا TAPI منصوبے پر عمل میں پیش رفت ترکمانستان کی قدرتی گیس کے لیے جنوبی ایشیا میں اضافی منڈیاں فراہم کر سکتی ہے, جہاں قدرتی گیس کی طلب بہت شدید ہے. مزید یہ کہ اس سے افغانستان کو راہداری محصولات اور ملازمتوں کے فوائد حاصل ہوں گے, جو اس کی معیشت کو مسلسل مضبوط بنائیں گے. توانائی کے دوسرے علاقائی منصوبوں کے برعکس TAPI کو صرف نجی شعبہ ہی فنڈز فراہم کر سکتا ہے. اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ کسی ایسی بین الاقوامی آئل کمپنی کی نشاندہی کی جائے جو TAPI کنسورشیم کی قیادت کے لیے تیار ہو اور اس منصوبے کی تکمیل میں مدد کر سکے. امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ سلک روڈ منصوبہ جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے ایک مستحکم, محفوظ اور خوشحال مستقبل کی طرف گامزن کرنے کا ایک بہترین راستہ ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا, جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے, ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ, واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
میڈیم ویو 972 kHz پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اس
کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اس پروگرام کے پروڈیوسر تھے ندیم یعقوب, انجینئر تھے سیڈرک فرینکلن اور ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز. پروگرام کی میزبان یاسمین جمیل آپ سے اجازت چاہتی ہے. اللہ حافظ اور شب بخیر.